The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Mother Imuzakara. Here it is, Mother Imuzakara.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں اتارتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی بارگاہ میں بسد احترام میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی کے دوران اشعار کی تشریح کا ایک رجحان نعت خوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور بعض نعت خوان تشریح میں بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کسی بزرگ کے قول کو حدیث بتا رہے ہوتے ہیں اور کسی حدیث کو بزرگ کا قول بتا رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ نعت خوان کو کب شعر کی اشعار کی تشریح کرنی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرا
اللہ اللہ دراصل نعتیہ شعر جو ہوتے ہیں نا اب یہ بعض تو بالکل معنی ظاہر ہوتے ہیں ان کے اور ان کی تشریح کی حاجت ہی نہیں ہوتی بعض ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں اور خصوصاً اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تو اب اس کی شرح وہی کرے گا جو عالم ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح کا واضح ہی ہے کہ یہ شعر کے تعلق سے وہ آیت ہے یا حدیث پاک میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ جو صفت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہے یہ شعر میں وہ بیان کیا گیا ہے وغیرہ تو جو عالم ہوگا وہ اس کو بیان کرے گا یا عالم کی لکھی ہوئی شرح منو عن بیان کر دے جیسی عالم نے لکھی ویسی وہ بیان کر دے تو حدائق بخشش کی تو شروحات علماء نے لکھی ہیں تو یہ اس کی روشنی میں ہی یعنی اسی کو بیان کرے اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ کرنے میں اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ غلطیاں کرنے کا امکان ہے اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے تو اعلی حضرت کا فتویٰ ہے جگہ جگہ اس طرح کا فتویٰ ہے اعلی حضرت کا تو اس لیے ہم اپنے مبلغین کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ علماء تو سب نہیں ہوتے کہ جو بھی علماء نے لکھا ہے وہ اپنے بیان میں اسی کو پڑھ کے سنایا کرے اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں بہرحال غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ایسا حفظہ کسی کا مضبوط ہے اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے ایسا کہ اتنا حفظہ مضبوط ہو کہ جو عالم دین نے لکھا وہ منو عن اس کو حفظ ہو جائے یاد ہو جائے اور یہ اسی کو بول کر سنا رہا ہے زبانی تب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت نادر صورت ہے اس لیے عافیت اسی میں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سنا دے چھوٹے باپ کے بن جائیں کوئی بات نہیں لوگ اعتراض کرتے ہوں گے کریں میں بہت پرانی بات ہے مجھے تو ایک لیٹر بھی آیا تھا تھوڑا ڈانٹنے والا کسی کا لیٹر تھا کہ میں کہیں پنجاب کے بلکہ لاہور سے آیا تھا لاہور میں نے بیان کیا تھا بڑا اجتماع تھا اور میں نے دیکھ کے بیان کیا تھا تو اس پر کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا اور تمہارا تو نام یہ ہے وہ ہے اور اس طرح تم نے کیا مطلب لگا رکھا ہے وغیرہ خیر تو میں نے اس کی پرواہ نہیں کہا چلو اپنے کو کہاں اپنی علامائیت بگارنی ہے کہ بھائی میں علامہ دہر ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، سیدھی بات ہے میں طالب علم کہلانے کے بھی لائق نہیں. تو بہرحال یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دین جو ہے نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میں عام طور پہ اب بھی مدنی مذاکرے میں بھی بارہا حدیثیں بیان کرنی ہوتی ہیں، آیتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، ان کے ترجمے بیان کرنے ہوتے ہیں، دیکھ کر ہی میری کوشش ہوتی ہے بیان کرنے کی. تو میں یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ پسند اس معاملے میں کسی نے نہ بھی کیا، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کے منازل طے کرتی رہی تو پتہ یہ چلا کہ صرف زبانی بیان کریں تو ہی لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور دیکھ کر بیان کریں گے تو بھاگ کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اگر بھاگ بھی کھڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، رب ہم سے راضی رہے، اسی میں ہماری عافیت ہے. غیر عالم کو واعظ نہیں کرنا ہے، جو علماء نے فرمایا وہی یا تو دیکھ کر یا حفظ کر کے وہ بیان کر دے. یہ ایک مطلب شریع حکم ہے جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال تھا کہ مرد چاندی کے علاوہ اور کوئی بنی ہوئی دھات پہن سکتا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہاں پر لوگوں کا رجحان ہے، لوگ چاندی اسٹون میں نا الگ الگ ایئرس کے اسٹونس اور نا بریسلیٹ پہنتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟
مرد کے لیے تو سونا چاندی اور کسی بھی دھات کا زیور تو جائز ہی نہیں ہے نا. یہ ویسے مشہور ہو گیا چاندی پہننا مرد کے لیے، چاندی کی صرف ایک انگوٹھی رنگ جس میں وہ نگ ہو، نگ کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں، اسٹون یا جو بھی ہے، تو وہ ایک ہو، یہ مطلب. اور چاندی کا وزن جو ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو تو وہ مرد ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس کا نگ اس کو ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ ادھر عورت رکھے گی مرد ادھر رکھے، وہ بھی صرف جائز ہے، فضیلت نہیں ہے، بچنا اس سے بھی بہتر ہی ہے کہ نہ پہنے تو اچھا. تو جو لوگ کئی کئی انگوٹیاں ویسے ہی چڑھا لیتے ہیں، نہ وزن کی بھی چاندی کی بھی کئی کئی پہنتے ہیں، مرد کو چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4 گرام 374 4 گرام 374 ملی گرامز سے کم وزن ہو، پورے نہیں اس سے کم وزن ہو، اور اس میں ایک اسٹون چاہے وہ پلاسٹک کا ہو چاہے پتھر کا ہو، تو کوئی یعنی کہ ایک نگ یہ ہونا چاہیے، نگ اسٹون ہونا چاہیے، اس کا وزن کتنا ہی ہو، اس کے اسٹون کا وزن اس چاندی کے وزن میں شامل نہیں ہے. اور بغیر اسٹون کی جو رنگ ہوتی ہے یہ چاہے کم وزن کی بھی ہو چاندی کی، جائز نہیں ہے مرد کو. یہ مرد کے لیے مسائل بیان ہو رہے ہیں، عورت کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں ہے. سونے چاندی کی جتنی انگوٹیاں پہنے، جتنا وزن ہو اس کا، نگ ہو نہ ہو، اس کے لیے نو پرابلم. تو جو جائز وزن بتایا مرد کے لیے صرف وہ ایک انگوٹھی صرف جائز ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں عیدین میں مستحب ہے، عید بکر عید ہے یا وہ جو میٹھی عید ہے، اس میں مستحب ہے مرد کے لیے، وہی جائز انگوٹھی. اس کے علاوہ قاضی ہے، مفتی ہے، جن کو مہر لگانے کی حاجت ہو، اس میں سیل کرنے کی حاجت ہو، اس کے لیے البتہ یہ سنت ہے. لیکن اب کوئی مفتی دیکھا نہیں آج تک، نہ سنا کہ اس سے سیل کرتا ہو، نہ مور لگاتے ہو انگوٹھی سے، تو اب ان کے لیے بھی وہی حکم رہے گا کہ اگر وہ صرف پہننا چاہتے ہیں مور کے لیے نہیں، تو وہی ہے کہ جائز تو رہے گا لیکن بچنا بہتر رہے گا. یہ فتح رضویہ شریف کا جو مضمون ہے اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
زماد امیر اہل سنت نہ دا سوال دے چھ باز خلق پودن کے دوا دا الگ تا دس روزر گتما یا دس روزر ہار دل وقت پارا اچھائی عائدہ جائز دی او کنا؟ باز خلق کوئی اسلام کے دمر سختی نشتا لگ وقت پارا واچی بیا بو باسی.
اللہ دولے کو سونے کی انگوٹھی منگنی میں ہمارے یہاں تو سنا تھا پہناتے، منگنی ہو یا شادی ہو، سونے کی انگوٹھی تو مرد کو ہائی حرام، اتنے ہی وزن کی ہو حرام ہے، اور سونے کا ہار بھی پتہ نہیں ہے کہیں پہناتے ہوں تو وہ بھی ظاہر حرام ہے، سونے کا ہار بھی مرد کو، اور اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، تو کتنی ہونی چاہیے یہ طے کون کرے گا، اور آیا سختی ہے یا نہیں ہے اس کا کون مطلب ہے کہ فیصلہ کرے گا؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو کچھ تو پابندیاں ہمیں نبھانی پڑیں گی، نماز فرض ہے ہم پر، آپ بولو سردی میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی اتنی سختی؟ تو نماز تو پڑھنی سردی میں، کھانا نہیں کھاتے ہو، نوکری پہ نہیں جاتے ہو سردی میں، تو دنیا میں بھی کسی ملک میں ہم رہتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ تو قوانین ہوتے ہیں، اس پر چلنا پڑتا ہے نا، آپ بولو اس ملک میں تو بھائی اتنی سختی ہے کہ سڑک پر تھوک لو، تھوک دیتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں، جی ہاں یہ قانون آپ کے ملک میں ہر جگہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں میرے خیال میں یہ ہر جگہ قانون ہے کہ روڈ پر تھوکنا منع ہوتا ہے، قانون پکڑ لے تو پھر پکڑ لیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ قانون پر عمل نہیں ہے، اچھا گاڑی پارک کر دی غلط جگہ میں تو آپ کو سلام کر کے وہ پرچی ڈال دے گا، پولیس والا دیکھے گا تو اب آپ کہیں بھی نہیں بھاگ نہیں سکتے، اب کبھی تو متحد میں آئیں گے، لائسنس رینیو کرا نہیں جائیں گے، تو جرمانہ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو بچ تو نہیں سکتے، تو یہ ہر ملک میں قوانین تو ہوتے ہیں، تو اب اگر سختی سختی تو کیا غار میں رہیں گے، تو جنگل میں غار میں رہیں گے تو وہاں تو زیادہ سختی ہے، پنکھا بھی نہیں ملے گا، بتی بھی نہیں ملے گی، تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اس کی طاقت کے باہر ہو، تو قرآن حکم ہے، تو یہ عوام کا یہ جملہ سخت ہے، بہت غلط ہے، بلکہ بعض لوگ یہاں تک بھی بول دیتے ہیں یار اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں نے دین کو بڑا سخت بنا دیا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہے، ہم نے کوئی مولویوں کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے پیارے حبیب سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہی کیوں دین کو سخت بنائے گا، کسی کی کیا مجال ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے، بس مولوی کا قصور یہ ہے آپ کے نزدیک کہ یہ دین کی باتیں ہم کو کھول کے بیان کرتا ہے، اس بیچارے کو بعض لوگ الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور یہ جملہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اسلام میں اتنی تو سختی نہیں ہے، اتنی تو سختی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور ایک سوال آیا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی یہ عادت اپنی بندہ کیسے بنائے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے بعد وہ شکر ادا کرنے کے بجائے دوبارہ دوسری کوئی نعمت حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگ جاتا ہے۔
دوسری نعمت کے جستجو کے ساتھ ساتھ میں تو شکر ادا ہو سکتا ہے، اگر زبان سے کوئی بھی نعمت ملی، کوئی اچھی خبر ملی، کوئی اچھی چیز ملی، اچھی غذا ملی تو الحمدللہ، گرمی سے چھاؤں میں آ گئے، چھاؤں بھی تو نعمت ہے نا، الحمدللہ، یہ بھی زبان سے بھی اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ شکر کی مختلف میں جو اعلیٰ قسم ہے وہ یہی ہے کہ جو نعمت ملی اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، جیسے ہاتھ یہ نعمت ہے تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی استعمال ہوں، زبان یہ اللہ کی نعمت ہے تو یہ صرف رضا الہی میں ہی کھلے، نہ گناہ بھری باتوں کے لیے کھلے، نہ فضول باتوں کے لیے کھلے۔ اس میں ایک کتاب بڑی پیاری ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 100-150 پیج کی، مکتبۃ المدینہ کی، اس کا نام ہے الشکر للہ، اس کی یہ بہت پرانی کتاب ہے، وہ تیسری چوتھی صدی کی، بلکہ اس سے بھی پہلے کی شاید، اور اس کا ترجمہ کیا شکر کے فضائل، یہ مکتبۃ المدینہ سے یہ مل سکتی ہے، المدینہ العلمیہ نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، شکر کے فضائل، یہ سب کو پڑھنی چاہیے، میں سمجھو یہ آپ کے لیے یعنی کمپلسری ہے، یوں سمجھ لو، تاکہ آپ کو شکر کے بارے میں معلومات، زبردست معلومات اس میں ملے گی، اور شکر کرنے کا بڑا ذہن بنے گا، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت، اور باہر نکلنا یہ بھی نعمت، کہ اندر جانا رک جائے تب بھی بندہ مر جائے گا، اور سانس اندر چلی جائے اور نکلے ہی نہ تو بھی بندہ مر جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا. کہ آنا جانا یہ بھی نعمت، تو شکر ادا کرنے سے تو بندہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا. پانی پینا نعمت، اس کا باہر نکلنا نعمت، اس طرح غذا کا استعمال، یوں ہر چیز مطلب اللہ نے جو ہمیں عطا کی وہ نعمت نعمت نعمت، اتنی نعمت ہے کہ ہم ان کا یعنی کہ شمار کر ہی نہیں سکتے. وہ آیت مبارکہ نا،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکو گے.
کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہم، اللہ کی نعمت اتنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا ایڈوانس میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں جبکہ ایصال ثواب پاس نہ ہو اور نیت یہ ہو کہ بعد میں ہم ایصال، یہ جو قرآن پاک ہے یا جو بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ بعد میں پڑھ لیں گے؟
اور نیت کا ثواب ملے گا، یہ نیت کی ہے اس نے ایصال ثواب کی، جو ثواب ملا نہیں تو پہنچائے گا کیا؟ ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا.
اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ اس پہ روشنی فرمائی ڈالیے کہ اب اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بول دے کہ میں نے آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب ایصال کیا اور نیت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی دے گا، 10 رمضان ملیں گے، ہر رمضان میں ایک ایک قرآن پڑھوں گا، اور یوں کہتا ہے کہ 10 قرآن پاک دیے، ایک قرآن پاک دیا، تو کیا یہ جھوٹ میں شامل ہوگا؟
اب وہ ثواب آپ کو دیا، بظاہر تو یہ کہ خلاف واقع بات تو ہی ہے، اور جھوٹ بولتے اسی کو ہے کہ جو حقیقت سے الٹ ہو، ایسا نہ ہوا ہو پھر بھی کہنا کہ ایسا ہو گیا، یہ تو یوں تو جھوٹ تو ہوا ہی ہے. یہ البتہ وضاحت کر دے کہ میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے زندگی میں 10 قرآن کریم ختم کروں گا، یہ وضاحت کرتے ہوئے شرماتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ سامنے والا اتنا شاید امپریشن نہیں پڑے گا، تم کو ثواب دیا تو زیادہ امپریشن پڑے گا، اس وقت اپنا امپریشن ڈالنا چاہتا ہے. تو پھر یہ وہ کہاں ہے نا، عمل کرنے سے پہلے ریا میں مبتلا ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نیکی سے کسی نیک عمل سے دوسرے کے دل میں عزت بنانے کی نیت تو یہ ریا ہے، یا کسی نیک عمل سے مال حاصل کرنے کی نیت کہ میں اس کے ذریعے مال حاصل کروں گا، تو یہ بھی ریا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جو ایصال ثواب کا طالب ہے کہ مجھے ایصال ثواب ہو یا میرے مرحوم کو ایصال ثواب ہو، اگر وہ اس پر بھی اگر ہو، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں نے الحمدللہ ایک بار درود شریف پڑھ کر آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا ہے، تو اس کو اس پر بھی خوشی ہونا چاہیے، ایک درود شریف، تین درود شریف، یا ایک کا تسبیح، یا فلاں کو ایسی نیکی، آپ مطلب نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اللہ جسے قبول فرما لے. تو جس کو ایصال ثواب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے مرحوم کے لیے، آپ کے لیے یا کسی اس کے لیے برسی عرس کے کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے ایصال ثواب کیا، تو وہ بھی مطلب کہ وہ یار آپ نے ایک ہی درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا، تو یوں بھی مطلب اس کو بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر، اللہ ایک درود شریف کو قبول کر کے محروم کو ثواب عطا فرما دے، کیا پتہ ایک درود شریف اس کا بیڑا پار کر دے. میں نے سوال ہے سے آپ کی جو تحریر آتی ہے نا، آپ کی جو تحریر پڑھی ہے نا، ہم نے آپ کی تحریر کو ہی میں سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو تحریر کرتے ہیں نا کہ ایک درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت تحریر ہے، حکمت بھری، کہ اب پڑھتے پڑھتے ہی آدمی کم از کم 12 بار درود شریف پڑھ دے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے آپ نے جو فرمایا تو اس پر عمل ہو گیا. تو یہ اتنا آسان ہے، لیکن اب وہ یہ حکمت کہاں سے آئے؟
اب یہ کہ میں اگر یہ لکھوں نا کہ ایک قرآن ختم کر کے میری مرحومہ بہن کو ایصال ثواب کر دو، تو میری بہن انتظار کرے گی. درود شریف میں لکھوں گا نا، پرچہ پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھ لے گا، ایصال ثواب کر دے گا، میری بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ میں نے یوں حکمت عملی کہ آسان کام آدمی کرتا ہے، سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرو، یہ بھی اچھی دعوت ہے، لیکن اس میں آدمی سستی کر جائے گا. ایک بار درود پاک پڑھنے میں سستی کم کرے گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا یہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ایک درود پاک بھی. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ ایک درود شریف آدمی کو جنت میں پہنچا دے گا۔ درود شریف کوئی چھوٹی نیکی بھی نہیں ہے نا، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے۔ درود شریف یہ تو بس درود شریف درود شریف ہے، اس کے فضائل پڑھتے ہیں تو بس یوں ہوتا ہے کہ اور کوئی ورد و وظیفہ کرنا ہی نہیں ہے، بس درود پاک پڑھے جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال ہے، قرآن پاک کے اوپر کسی کا نام لکھ سکتے ہیں؟
اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے قرآن کریم جو ہے اپنا ذاتی پرسنل ہے تو اس پر اپنا نام لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مدرسوں میں اور ہر جگہ لکھا جاتا ہے نام۔ لیکن اگر یہ قرآن کریم کا جو بھی ہے یہ مدرسے کا ہے، یہ کسی نے وقف کیا مدرسے کے لیے، تو اس پر اپنا نام طالب علم نہیں لکھ سکتا ہے کہ کسی کا ہے نہیں تو پڑھنے کے لیے، آپ کا ذاتی نہیں ہے کہ آپ اس پہ نام لکھ دیں یا اس پہ نشانات قلم کے اور لگائیں، نہیں اس کی اجازت تو نہیں ہے۔
اعلی حضرت، امام علیہ سنت کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔
عشق رسول سیکھا ہی اعلی حضرت سے ہم نے،
سبحان اللہ،
جو کچھ عرض کرنا میں نے بہت جامع بات کر دی ہے کہ اعلی حضرت صرف عاشق رسول ہی نہیں تھے، عشق رسول کے جام بھی پلانے والے تھے، اور وہ جام ایسے پلائے ہیں کہ آنے والی نسلوں سے بھی وہ نشہ جو ہے نا وہ منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے عشق رسول کا۔ تو اعلی حضرت کو تو زمانہ ہو گیا نا وفات پائے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کے جام جو ہے نا عشق رسول کے وہ اپنے مطلب انداز میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں اور نشوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں عشق مصطفیٰ یہاں پی کے مست رہتے، میں عشق مصطفیٰ یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہدایت کے بخشش کا ایک ایک شعر نہیں، ایک ایک مصرع عشق رسول کے چشمے بہا رہا ہے۔ اعلی حضرت کی تیری رات سے عشق رسول کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ کس کس انداز کی بات کروں اعلی حضرت کے، تیبان صحیح افضل مکہ بڑا زائد، نئے عبادت کرنے والے دنیا سے بے رغبت رہنے والے، ٹھیک ہے مکہ شریف ہی کو تو افضل کہہ رہا ہے، تیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم مطلب یہ لیکن ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ مکہ اسی لیے مکہ ہے کہ مدینے والا دنیا میں تشریف لے آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی کی برکت سے مکہ جو ہے اس کو بھی عظمت اور شان اللہ نے عطا فرمائی، اور مدینہ بھی مدینہ ہے۔ تو یوں مطلب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تو عاشق رسول، یعنی کہ بے مثال عاشق رسول، اور ایسے کہ فنافر رسول کے اعلی منصب پر آپ قائم اور منتمکن ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تمہید الایمان شریف میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عشق مصطفیٰ کو دنیا کی مرغوب چیزوں میں، ایسی چیزیں جن پر رغبت ہوتی ہے نا، گرما گرم دھوئیں لٹا دی، خوشبوئیں اڑاتی، بریانی، قورمہ، زردہ، کڑھائے گوشت، فرائے گوشت نا، مرغوب دنیا کی مرغوب چیزوں، جو لوگ عشق مصطفیٰ کو دنیا کی مرغوب چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں نا، بڑا رکھتے ہیں، انہیں یہ عظیم الشان انعام حاصل ہوتے ہیں۔ کون سے؟ نمبر ایک، اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ فرماتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں، منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں بلکہ امید و خیال سے بھی بڑھ کر نعمتیں پاتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے عاشق رسول کی شان اور یہ ہے عاشق رسول کے فضائل. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. وہ دعویٰ ہم سب کا عشق رسول کا اور عاشق رسول ہونے کا, لیکن اللہ حقیقی عاشق رسول بنائے, باعمل عاشق رسول بنائے. کہ حقیقت میں حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو جس سے عشق ہے اس کے نقش قدم پر بھی چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا عورت کی شادی ہونے کے بعد اپنے پیر صاحب کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بیعت میں آ جاتی ہے.
ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اگر شادی شدہ ہے تب بھی شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنی مرضی سے جامع شرائط پیر کی مریدنی بن سکتی ہے. تو شادی سے اگر کنواری تھی اور بیعت کی بھی, تب بھی شادی کرنے سے اس کی بیعت نہیں ٹوٹتی, کوئی اثر بھی نہیں پڑتا اس پر, جو کہ تم باقی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سورہ یاسین شریف کو ڈیلی پڑھنا کیسا ہے؟
جس کو صحیح پڑھنا آتا ہے اس کو تو پڑھنی چاہیے روزانہ, ثواب کا کام ہے. اور ایک بار پڑھیں گے تو 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. تو حدیث پاک میں یاسین شریف پڑھنے کی ترغیبات موجود ہیں, پڑھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خدا بھی دیا عشق مصطفیٰ, علم و عمل شدھیر پروچیسٹا, شریعت طریقہ تیر چنتا دھارا, شوبر شو مستی مدنی مذاکرا, مدنی مذاکرا.
এখন আমি এটা কোথাও চালাইতে পারতেছিলাম না, আজকে এক দোকানদারকে 200 টাকার মাঝখানে 100 টাকা ছেড়া দিয়ে চালাই দিয়ে চলে আসছি.
ইসলামী শরিয়া মোতাবেক তাইলে তো কাজটা মনে হয় ঠিক হয় নাই. আমির আহলে সুন্নত মাদানি মুজাকারাই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন, চলুন আমরা উনার কাছ থেকে জেনে নিই.
চলুন তাহলে আমরা উনার কাছেই প্রশ্নটা করি.
আমির আহলে সুন্নতের দরবারে আরজ হচ্ছে যে যদি ছেড়া টাকা দোকানদারকে না জানিয়ে তাকে দিয়ে সদাই কেনা হয় সেটা ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক সঠিক হবে?
এ বাংলা জবান মে ইস তরহ কা সওয়াল হ্যায় কে ধোকে সে ফটা হুয়া নোট জো না বীচ মে নোটো মে ডাল কে ও چلا دیا دکاندار کو دے دیا, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دھوکا ہے. پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ کوئی بھی لے گا نہیں, آپ دیں گے نا نوٹ کے 2 ٹکڑے تو لے گا نہیں, تو اس لیے یہ دھوکا ہے اور دھوکا دینا یہ جائز نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. جس دکاندار کو اس طرح کا دھوکا دیا اس کے پاس جانا پڑے گا اور اس کو بتانا پڑے گا کہ میرے نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے, وہ میرا واپس دے دو نوٹ اور یہ لو دوسرا نوٹ. اب اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گا ترکیب اس کی, وہ بینک وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ معاف کر دے گا, وہ تو جائز ہو جائے گا. ورنہ یہ بندے کو دھوکہ دینا اس کی حق تلفی بھی ہے نا بندے کی, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا بات بنے گی نہیں. یہ بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا. دھوکہ دینے والے سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, چنانچہ ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. اور حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپا کر رکھنا دھوکہ ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ بعض اوقات تو ایسا پھٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چل جاتا ہے اور وہ دھوکے میں آئے گا, اور ایک پھٹا ہوا وہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے جیسے نمبر پھٹا ہوا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے. تو دھوکے میں دونوں آئیں گے, یا جو نہیں چلتا پھٹا ہوا وہ دھوکے میں آئے گا.
دیکھیں سوال پر غور کیجئے کہ بیچ میں پھٹا ہوا رکھا, تو بیچ میں جو پھٹا ہوا رکھے گا تو کس طرح کا پھٹا ہوا ہوگا؟ देने वाला समझ रहा कि मैं धोखा कर रहा हूं, अगर मैंने फटावा दिखाया तो ये लेगा नहीं। तो यहाँ सूरत धोखे की वजह है, और अगर कोना मामूली सा फटा हुआ है जिसको फटावा कहते भी नहीं है, तवज्जो भी नहीं देते, या थोड़ा मुड़ा चुड़ा हुआ है तो ये लोग ले लेते हैं। तो ये अगर इत्तेफाक से बीच में जानबूझकर धोखा देना मकसूद नहीं है, छुपाना मकसूद नहीं है, वैसे बीच में तो कोई अर्ज नहीं है। क्योंकि धोखे की अभी अपने डेफिनेशन सुनी ना, अल्लामा अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी चीज की हालत को पोशीदा रखना यानी छुपाना धोखा है। असल हालत उसकी छुपा कर उसको सामने वाले को पेश किया तो धोखा है। अगर सामने सामने फटा हुआ दे रहा है और वो दो आंखें उसकी खुली हुई फटी 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 आंखों से देख रहा है कि ये फटा हुआ है, फिर भी वो कबूल कर रहा है तो अभी धोखा नहीं है। अच्छा, इस सवाल में एक हाथ से हाथ मिलाया है दोनों ने, दो हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है। बांग्लादेश वालों के लिए भी यही सुन्नत है, पाकिस्तान वालों के लिए भी यही सुन्नत है, दुनिया के हर मुसलमान के लिए यही सुन्नत है कि जब भी मुसलमान से हाथ मिलाए पहले सलाम करें, इसके बाद दो हाथ से हाथ मिलाए, दो हाथ दोनों हाथ मिलाने, एक हाथ से यूं मिलाना जो है ना, ये फैशन वाला अंदाज तो हो सकता है, सुन्नत वाला अंदाज नहीं है, ये आम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी देखा है, एक हाथ से हाथ मिलाते हैं, ये अपने ईसाई भाई भी मिला रहे होते हैं, क्योंकि ये इस तरह के मदनी मुजाकरों में नहीं आते ना, सब जो आते हैं वो शायद एक तादाद एब्सेंट माइंड रहते होंगे, ये इजी लेते होंगे, आदत पड़ी तो एक ही हाथ निकलता है। हम तो अहले सुन्नत है, हम सुन्नत अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेहरबानी करके जहन बनाए सबके सब कि जब भी हाथ में, बच्चे को भी बेटा सलाम करो तो वही एक हाथ बढ़ा देता है, अलग हाथ बढ़ाना ये सलाम भी नहीं है, या यूं करेगा ये भी सलाम नहीं है, मुसलमानों का सलाम ये नहीं है। मुंह से कहे अस्सलामु अलैकुम, अब भले हाथ उठाता तो उठा सकता है, लेकिन यह कहे अस्सलामु अलैकुम मुंह से बोलना है। तो बच्चे को भी भले अपनी जबान में जिस तरह भी बोले, इसको अस्सलामु अलैकुम कहना सिखलाइए। अच्छा, अब बच्चा जैसे ही बोले, अब बड़ा कौन सा सही बोल रहा होता है, बड़ों की भी अक्सरियत अस्सलामु अलैकुम नहीं बोलती, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, इस तरह कर रहे होते हैं, सलाम करना कहां था, और जवाब वाला भी पीछे नहीं हटता, ये मालेकुम सलाम वो भी कुंडा कर देता है तलफ्फुज का, और गुजराती में कहते हैं आओ भाई हरखा अपने में उस सरखा, तू पूरी का बनाता तो मैं कुंडा करता हूं, तो दोनों एक ही तरह के, तो इस तरह नहीं करना है। ये सलाम सीखना है, खुद भी सीखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ये सीखना है, रटना है, इसको हिफ्ज करना है, और बच्चों को भी हिफ्ज करवाना है, और एक हाथ मिलाना भी, जब सलाम भी करे मुंह से तो बच्चा भी हाथ दो बढ़ाए, ये 100 मरतबा टोकोगे तब उसकी शायद आदत जाएगी, वरना वो एक ही हाथ बढ़ाएगा बच्चा, क्योंकि बाप को उसने यही देखा है, भैया को भी इसी तरह एक हाथ से देखा है, तो ये कहां दो हाथ बढ़ाएगा। तो बाप और भैया भी सुन्नत पर आ जाएं, ताकि बच्चा भी आपका सुन्नत के रास्ते पर चल निकले, और इंशाल्लाह वाया मदीना जन्नत का रुख कर ले, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मेरे आका आलादत रहमतुल्लाह अलैह जिनका हम लोग गुण गाते हैं, आपको पता है एक हाथ से हाथ मिलाने के रद्द में ये गलत है, सुन्नत नहीं है, पूरा रिसाला आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा है, पूरा रिसाला। और अब आला हज़रत के नाम लेवा को पता ही नहीं है कि एक हाथ से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दो हाथ से मिलाना चाहिए, इनको पता ही कुछ नहीं है, एक हाथ से ही मिला रहे हैं। तो बिल्कुल यानी कि एक हाथ से हाथ मिलाने के रवाज को खत्म करें। भले कोई आपको लगे कि मजहबी आदमी है, दाढ़ी वाला इमामे वाला एक हाथ से मिला रहा है, आपने दो हाथ से मिलाने, उसकी तवज्जो नहीं होगी, या शेख अपनी अपनी देख, अब अपनी करें, और आपका वजन इतना है तो उसको भी सुन्नत बताएं कि मौलाना साहब दो हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है, आप बिला खटक कह दें कोई मसला नहीं है, दो हाथ से। आला हज़रत का पूरा रिसाला फतवा रज़वी शरीफ में मौजूद है, دو ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی سنت کو ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، جی ہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا دعوی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہم تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دنیا کے کئی ممالک سے عاشقان رسول باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے اسلامی بھائی آپ سے سوال کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بلاود بابا جان، دس از محمد اسلم اتاری۔
اردو میں سوال کر رہا، مجھے انگلش نہیں آتی برابر۔ سوال کوشچن اونلی ان اردو پلیز۔ آپ کو جیسے اردو آتی ہے انشاءاللہ ہم کو مزہ آئے گا آپ کی اردو سن کے۔
انشاءاللہ مفتی عبد النبی حمیدی will translate in اردو انشاءاللہ۔
میں نے ماضی کی یادیں میں بڑی کوشش کر لی مگر یت میں نہ ہو۔ آج اسلم، آج اسلم باپا، ڈائریکٹلی امیلیا سن ٹول یو یو ٹرائی یور لیول بیسٹ۔
کل ماضی کی یادیں میں آپ انگلش میں بول رہے تھے تو میں نے مطلب احتجاج کیا تھا۔
جی جی بھائی،
یہ کہ یار اب پاکستان کی اب بھی شاید میجورٹی جو ہے نا وہ انگلش نہیں سمجھتی ہوگی، تو ہم لوگ کہاں جائیں مدینے، ہم تم لوگ انگلش بولتا ہے ہم مطلب ہم کو پلے پڑتی نہیں ہے، آپ کچھ بول رہے تھے اچھی اچھی باتیں تو کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔
آجی اسلم،
تو ہمارا بھی خیال رکھنا چاہیے نا۔
انشاءاللہ آئی ول ٹرائی۔
یس،
سو بیسیکلی کسی کے دل نماز میں نہیں لگتا، کبھی کرتا کبھی چھوڑتا، سو یہ میں کیا کریں گے ابھی، یہ سوال۔ جزاک اللہ، آئی تھنک آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ۔
گڈ،
جزاک اللہ،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو یہ وہ کیا کرے، تو نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ اصل وہ مریض ہوتا ہے نا، ال مریض، اس کو فوڈ اچھا نہیں لگتا، غذا اس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اپنی جو بھی پرہیزی ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ غذا لیتا ضرور ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ غذا لو اگر زندہ رہنا ہے، تو وہ زندہ رہنے کے لیے فوڈ لیتا ہے اور انرجی لیتا ہے، تو جب اس کو انرجی بھرپور مل جاتی ہے اور اس کو مطلب ہے کہ طاقت آ جاتی ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے، تو اب اس کو غذا جو ہے نا اچھی لگتی ہے، اور بیماری میں اس کو غذا اچھی نہیں لگتی تھی، فوڈ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ جان بچانے کے لیے کھاتا تھا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کی روح جو ہے وہ ال ہے، بیمار ہے، اور اس کو مطلب عبادت جو ہے نا بس وہ اس کا اس میں وہ جم نہیں رہا کہ یہ بیمار ہے، تو اس لیے اس کو یہ نہیں کہ وہ غذا سے لے کر اس کو مار دیا جائے، بلکہ اس کو غذا دی جائے، عبادت پر اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ عبادت کرے، تو جب عبادت کرے گی تو کرے گا بندہ، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم وہ اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی اور اس کو عبادت میں دل لگے گا۔ تو نماز نہیں بھی لگتا دل، نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض بزرگوں کا یہ ہے کہ 20 سال تک ہم تلاوت کرتے رہے، ہم کو اور نوافل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ہم کو دل نہیں لگتا تھا، لیکن ہم زبردستی اپنے نفس کو مجبور کر کے اس پر لاتے رہے، اور الحمدللہ ہم نے بعد میں 20 سال اس سے نفع اٹھایا، ہمارا دل لگا، ہم کو خوشی اور خضوع حاصل ہوا، لطف آیا۔ تو یہ نماز چھوڑنی نہیں چاہیے کسی حالت میں بھی، نماز کو پڑھنا ہے، اینی ہاؤ پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شام پر عز الدین عطاری۔ اے بابا جان، a questão que eu tenho é a seguinte: desde criança nós ouvimos dizer que o juramento tem sido falso e a promessa tem sido verdadeira. E sempre nós tivemos que quebrar o juramento. E assim, qual será a nossa determinação? Jazakumullahu khair.
Para Moçambique, se Izzuddin bhai sawal kar rahe hain Amir al-Sunnat ki bargah mein. Ye puch rahe hain ke hum bachpan se sunte chale aa rahe hain ke qasam jhooti hoti hai aur vaada sachcha. Aur hum qasam tod dete the, ab iska kya hukm hoga?
Allah Allah. Qasam chalo wo galat fehmi thi inko. Wo agar nabaligh the us waqt तब तो कसम तोड़ी तो उसका तो कफारा नहीं है, उस पर तो शरीयत के काम का ये मुकल्लफ नहीं थे. लेकिन अगर बालिग होने के बाद इन्होंने आइंदा के लिए खाई भी कसम तोड़ी है, अब तो जितनी कसमें तोड़ी हैं वो जन्न गालिब करके गौर करके जहां ख्याल जमता है तो इस तरह इनको कफारे तो देने होंगे. और अगर माजी के लिए जो कसम माजी के लिए कसम खाई थी पास्ट के लिए तो उसका उसकी तौबा करे.
तुर्की से आए हुए आशिक रसूल हमारे सामने अरबी साई भाई हैं, ये इंशाल्लाह आपकी खिदमत में सवाल पेश करेंगे.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सैयदी.
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
सैयदी अमीर अहलुस सुन्ना. السؤال سيدي من ميزات مركز الدعوة الإسلامية ومن ميزات أي مسجد من المساجد أنه يزيل الفوارق الفردية بين المجتمع، يعني لا يوجد عندنا كبير وصغير، لا فرق بين أبيض وأسود، غني وفقير. كيف نطبق هذا على أرض الواقع؟ جزاكم الله خيرا سيدي.
حضور ترجمہ اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں. یہ ترکی سے ہمارے عربی مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسے مسجد ہے، اب مسجد میں کسی بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، اسی طرح ہمارا مرکز بھی ہے تو مرکز میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے چھوٹے کا کالے گورے کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، تو حضور کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائے، کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرمائے کہ ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں اس بات کو کیسے اپلائی کریں کہ بڑے چھوٹے کا فرق نہ رکھیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
ماشاءاللہ مدنی مرکز میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو مطلب ویلکم کیا جائے اور محبت دی جائے تاکہ وہ قریب آئیں، دین کے قریب آئیں، نمازی بنیں اور گناہوں سے کرائم سے وہ دور رہیں، بچیں، توبہ کریں اور اچھے مسلمان بنیں. تو اسی طرح زندگی میں اب جو مبلغ ہے تو وہ خالی مدنی چینل پر بیان کرے یا مائک میں مسجد میں بیان کرے یا ویسے لوگوں میں جہاں جمع ہو وہاں بیان کرے، اچھی اچھی باتیں کرے اور باقی عملی طور پر وہ ایسا نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے اور جہاں بھی جائے اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی بے شک نیکی کی دعوت پر مشتمل رہے، لیکن اس کا کردار جو ہے نا وہ بھی اس کا آئینہ دار ہو، اس سے بھی اس نے جو نیکی کی دعوت دی نا یہ اس کو بھی نافذ ہو اس پر اور وہ با عمل ہو. تو جو با عمل ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے. اور بعض باتیں تو ایسے میں نے اصل جو ہے نا وہ صحبت ہوتی ہے، بیان سے ٹھیک ہے فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن مبلغ اگر باعمل ہوگا نا اس کی صحبت میں جو رہیں گے نا وہ بھی باعمل بن جائیں گے، اور اگر مبلغ باعمل نہیں ہوگا تو اس کی صحبت میں رہنے والے جو ہے نا وہ اگر باعمل ہوں گے بھی تو وہ اپنے عمل میں ہو سکتا ہے سست پڑ جائیں. اس لیے مطلب جہاں بھی رہنا ہے مبلغ بن کر اور اچھا مسلمان بن کر رہنا، یہاں تک کہ اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہونا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم میں سے ہرگز کوئی نہ مرے مگر مسلمان ہو کر. اللہ ایمان ہمارا سلامت رکھے اور ہم مطلب دنیا سے اچھے مسلمان کی حیثیت سے ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوں. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے عرش پر دھوم مچتی ہے اور فرشتے اس کے خوشی مناتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور دنیا والے روتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ مومن صالح ہم سے رخصت ہو گیا, ہم سے جدا ہو گیا. تو مومن کو اس شان سے دنیا سے جانا ہے کہ دنیا والے رو رہے ہوں اور فرشتے خوش ہو رہے ہوں. کاش ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مین فراغ ان امیر اہل سنت اس کنت یو اون زو ان داد فرٹیلے واردور وائی دی وار نور فان کینس کنے فکرائیگن جزاکم اللہ خیر.
ان کا سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمیں علم دین کا حقیقی نور ملے.
علم النور, علم النور ہے. اب علم دین حاصل کرنے میں ایک تو یہ کہ نیت اچھی ہو اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اس لیے علم دین حاصل کروں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, ہیپی ہو جائے, اللہ پاک ہیپی ہو جائے, خوش ہو جائے مجھ سے, اس لیے وہ علم حاصل کرے. اخلاص, اخلاص جتنا زیادہ ہوگا, ریئلٹی جتنی زیادہ ہوگی اس میں, تو انشاءاللہ اس کا, اس کو وہ نور روشنی اور اس کا فائدہ جو ہے پروفٹ زیادہ ملے گا. اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے یا اس لیے علم حاصل کیا کہ جو علم نہیں جانتے یا کم جانتے ان پر اپنا مطلب یعنی کہ روب ڈالنا کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہلکا بتانا یا اس پر چھا جانا اس لیے مطلب علم حاصل کرے تو یہ بری نیتیں ہیں اور اس کو برا پھل ملے گا. صحیح پھل اسی وقت ملے گا جب اللہ پاک کے لیے علم حاصل کرے کہ اللہ خوش ہو جائے, ثواب کی نیت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.